من كان يخشى من ردى ويرجو نهج السؤددى فليتخذ من فاطم وآلها نور الهدى,
نور الهدى
فليتخذ من فاطم وآلها نور الهدى,
نور الهدى
يصبو سعيدا للمدى,
للمدى
يصبو سعيدا للمدى
يصبو سعيدا للمدى يصبو سعيدا للمدى.
من كان يخشى من ردى ويرجو نهج السؤددى فليتخذ من فاطمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. السلام عليكم viewers. ہمارا سفر جو ہرا سے کربلا تک کا ہے جاری و ساری ہے. جس طرح کے معصومین کا ارشاد ہے کہ اول الدین معرفت ہو, کہ دین کی اساس, دین کی بنیاد اور فاؤنڈیشن معرفت ہے. اور معرفت کے اس سفر کا ہم نے آغاز کیا غار ہرا سے, جہاں پر ہماری رہنمائی کر رہی ہیں جناب ختیجہۃ الکبریٰ. اور جناب ختیجہۃ الکبریٰ نے جس زمانے میں, جس دورانیے میں جنم لیا اور ان کی پوری شخصیت سازی ہوئی, وہ دورانیہ ہماری تاریخ میں زمانہ جاہلیت کہلاتا ہے. اور زمانہ جاہلیت آج تک کے دور کے لیے ایک بہترین عبرت ہے کہ انسان کس ظلمت سے نکل کر اسلام کی روشنی میں نور کی طرف آیا ہے. بس ہم بھی اپنے اس نور کے سفر کو جاری و ساری رکھنے کے لیے, کچھ معرفت حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ دعوت دیتے ہیں, اور آج بھی دعوت دی ہے مفکرہ اور عالمہ دین راضیہ بتول نجفی کو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
ایک دفعہ پھر آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں.
بہت بہت شکریہ, بہت بڑی توفیق, جزاک اللہ.
انشاءاللہ میں نے سب سے پہلے تو چاہوں گی کہ اسی سلسلے کو آگے چلائیں جس طرح کے ویورس بھی جانتے ہیں کہ ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے جناب ختیجۃ الکبریٰ. اور جناب ختیجۃ الکبریٰ کے بارے میں اسلام کے بعد ہم انشاءاللہ بات کریں گے, لیکن اسلام سے پہلے, صدر اسلام سے پہلے جو ان کا طرز زندگی تھا یا جو انداز تھا, جو ان کی روٹین تھی, یا جس طرح کے گھر میں وہ رہیں, جس مقام پر وہ رہیں, اس کے بارے میں چاہیں گے کہ وہاں سے آپ آغاز کریں کہ کیا ان کا گھر کیسا تھا اور اس کے بارے میں.
صحیح. بسم اللہ الرحمن الرحیم, وبه نستعین وهو خیر المعین. جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا کے متعلق اگر آپ دیکھیں, جیسا کہ الحمدللہ ہم اس معرفت کے حصول میں کوشاں ہیں, تو یہ نقطہ بہت ہی حسین نقطہ ہے کہ جناب ختیجہ اگر ایز اے بزنس وومن, ایز اے بزنس پرسن یا تاجرہ ہمیں معروف و مشہور نظر آتی ہیں اسلام سے پہلے, بعثت نبی سے پہلے, تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جناب ختیجہ نے جو مال و دولت, جو ثروت, جو مقام, جو گھر, جو ان کی شان و شوکت تھی, اس کا مقصد ابتدا سے ہی الہی تھا. یہ ایک الہی خاتون تھی, موحد خاتون تھی, اور وہ اللہ کے لیے سب کام کر رہی تھی. اس کے لیے آپ دیکھتے ہیں ان کے گھر کو, ٹھیک ہے, جہاں پروردگار عالم نے, جہاں ان کو اتنا مثلا عظیم مال و دولت اور اتنی عظیم نعمت سے نوازا تھا کہ ان کا گھر گویا ہم کہہ سکتے ایک پیلس کے مانند تھا. تاریخ میں ہے کہ اہل مکہ کو اس گھر میں آپ سمو سکتے تھے, جگہ دے سکتے, تمام اہل مکہ پورا شہر آ سکتے, یعنی اتنا عظیم گھر. اور واقعا ان کا دل بھی اتنا ہی بڑا تھا. اب آپ دیکھیں گے کہ اس گھر میں جہاں جناب ختیجہ رہتی تھی, وہاں کیا کیا واقعات رونما ہوئے, کیا کیا عظیم کارنامے, اور واقع نور کا وہ مرکز بنا. اور میں ابتدا میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جب خدا چاہتا ہے کوئی نیک کام اس دنیا میں انجام پذیر ہو, جیسے وہ چاہتا ہے اس کا میسج لوگوں تک پہنچے, ہدایت لوگوں تک پہنچے, تو رب ذوالجلال نے انبیاء کا ذریعہ لیا, معصوم کے ذریعے اپنے میسج کو پہنچایا. اسی طرح جناب ختیجہ کا گھر طہارت کا گھر تھا, مرکز تھا, اور طہارت کے گھر اور اس کو مرکز طہارت بننے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے, کیونکہ اس گھر کی مکین طاہرہ تھی. کتنا حسین ہے یہ کیونکہ مکین کا اثر ہے اس گھر پر، اس لیے پروردگار عالم اپنے نیک ارادے، اپنے تمام فضائل جو طہارتیں جو اس دنیا میں پھیلانا چاہتا ہے نور کو، وہ اس گھر کے ذریعے پھیلا رہا ہے، اس گھر کے ذریعے منتشر کر رہا ہے. یہاں تک کہ اس گھر کو مورخین نے تاریخ میں یوں لکھا ہے، علماء نے کہا ہے کہ یہ شعائر اللہ میں سے ہے، یعنی اسلام کی علامتوں میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یعنی وہاں انسان جاتا ہے، اب آپ کو میں انشاءاللہ بتاؤں گی کہ اس گھر میں جسے دار ختیجہ، بیت ختیجہ کہتے ہیں، اس گھر میں کیا کچھ نہیں ہوا، کتنے عظیم کارنامے انجام پائے ہیں. یعنی وہاں تمام فضائل کا ایک طرح سے سرچشمہ ہے، مرکز ہے. تو جب وہاں جاتا ہے بندہ، جیسا کہ شیخ انصاری نے کہا ہے کہ مستحب فی المکہ الشرف فی منزل ختیجہ، مستحب ہے زائرین بیت اللہ کے لیے کہ وہ اللہ کے گھر کی زیارت کے بعد اس گھر کی زیارت کرے جو کہ محبوب الہی ہے گویا، کیونکہ ایسے کام انجام دیے ہیں ختم رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن کے اتنے قصیدے گائے ہیں. اس ہستی کے گھر کی زیارت شعائر اللہ میں سے ہے، اور گھر کو ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے تھوڑا سا پکچرائز بھی کریں گے. تو اس گھر کو اگر ہم اچھی طرح سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں دو طرح سے دیکھنا ہوگا، ایک کہ یہ گھر اسلام سے پہلے اس گھر میں کیا ہوا، اور اسلام کے بعد اس گھر میں کون سی فضیلتیں اس گھر سے سرچشمہ پائی. اسلام سے پہلے اس گھر کی فضیلت کو دیکھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس وقت کے حالات کیا تھے. ٹھیک ہے. اس وقت جو کہ جیسا آپ نے کہا کہ جاہلیت کا زمانہ تھا، اور یتیم بہت زیادہ تھے. کیوں؟ کیونکہ زمانے جاہلیت میں یہ شعار، یہ نعرہ بلند تھا کہ من عز بز، جس کے پاس قدرت ہے، جس کے پاس طاقت ہے، وہ دوسروں کو چیر پھاڑ ڈالے، جو طاقت ہے یوز کرے. یعنی مرد کی فضیلت یہ تھی کہ وہ جتنا لوگوں کو مارے، خون بہائے، جتنے مظلوم پیدا کرے، جتنے قتل و غارت کرو. قتل و غارت اور جنگ جو وہاں دائمی تھی، ماشاء اللہ، جی ہاں، طاقت کا زور تھا، اور جنگیں کئی کئی سالوں تک چلتی تھی، اور یقیناً اس میں مرد مارے جاتے تھے. جب مرد مارے جاتے تھے تو بچے رہ جاتے، اور بچے، افسوس کی بات یہ ہے کہ بچوں کو اس زمانے میں ارث نہیں ملتا تھا. جب ارث نہ ملے، بچے محروم ہوں، یتیم ہوں، تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ یہ گھر جناب ختیجہ کا ایسا گھر تھا، پناہ گاہ تھا یتیموں کے لیے، کہ یتیم اس قدر زیادہ تھے کہ اس گھر کی طرف رخ کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف سے اگر آپ دیکھیں عورتوں کی کیا حالت تھی، میں تھوڑا سا بہت ہی اشارہ کرتے ہوئے چلوں گی، کیونکہ اس ٹاپک پہ کافی لوگ گفتگو کرتے ہیں، میں نہیں چاہ رہی وہ پوائنٹس ریپیٹ کروں جو کہ ہم سنتے ہیں. لیکن یہ بات یقینی ہے کہ واقعاً اس زمانے میں عورت کو ایک جانور کی طرح اس سے ڈیلنگ کیا جاتا تھا، یعنی ایون خرید و فروخت کیا جاتا تھا. عورت کے لیے تو ارث نہیں، یعنی عورت، لڑکی اگر یتیم ہو جاتی بیچاری، تو اس کو تو نہ، اس کے لیے کوئی ارث تو تھا ہی نہیں، بلکہ وہ خود ارث کے اموال میں شامل تھی. یعنی وہ اس کو ارث میں دیا جاتا تھا، جب اس کو ارث میں دیا جاتا تھا، اس کا کوئی پیسہ ہوتا تو پیسہ لے لیتے اور طلاق دے دیتے، اور بیچاری بغیر کسی سہارے کے بے سہارا رہ جاتی. تو وہ زمانہ جہاں عورت کو جانور کی طرح ڈیل کیا جا رہا ہے، جہاں اس کو ارث نہیں مل رہا، جہاں شادی کی بھی کوئی حدود ہی نہیں ہے، حد ہی نہیں ہے. اس لیے ہم واقعاً ہم درود و سلام بھیجتے ہیں اسلام پر، جس نے لمٹ رکھ دی، حدود قائم کر دی، اور ہم نہیں سمجھ رہے ان حدود کو. میں تو کہوں گی زمانے جیسے قدیم جاہلیت اور آج کل جدید جاہلیت. قدیم جاہلیت میں بھی مرد جتنا چاہے جو چاہے کر سکتا تھا، ابھی جدید جاہلیت میں بھی یہی ہے. جب سے جو ظاہری آزادی آ گئی ہے، جنسی آزادی، اس میں یہی ہے کہ کوئی لمٹس نہیں ہے، مرد جتنے عورتوں کے ساتھ چاہے رہ سکتا ہے. تو اس زمانے میں بھی ایسا تھا. تو بس جناب ختیجہ کا گھر اسلام سے پہلے محروموں، بے سہاروں کا سہارا، محروموں کی پناہ گاہ. اور اس لیے آپ کو دو لقب ملے، یہ دونوں لقب بہت مہم ہیں. ایک آپ کو مل رہا ہے ام الیتامہ، کیونکہ یتیم آپ کے پاس آ رہے ہیں، اور دوسرا لقب آپ کو مل رہا ہے ام الصعالیک، یعنی وہ محروموں، بے سہارا، جو یتیم ہونے کے علاوہ ایک تو یتیم ہے اور وہ آ رہا ہے آپ کے گھر میں پناہ لینے کے لیے. ایک یتیم نہیں ہے، لیکن کیا کرے، اس زمانے میں ایسے بھی باپ تھے. عجیب بات یہ ہے زکیہ کہ ایسے بھی باپ تھے جن کی افسوس کے ساتھ آرزو یہ تھی کہ جب بیٹی پیدا ہو جائے تو میں اپنی بیٹی کے لیے ایک داماد ہوں اور وہ داماد قبر زندہ درگور کرنا تھا, یعنی قبر کو بیٹی کا داماد سمجھتے تھے کہ جی اس کو ختم کر دو ہمیشہ کے لیے. قرآن نے اس کو بہت اچھے انداز سے بیان کیا, ہم یہ نہ سوچیں, میں خود ابتدا میں سمجھتی تھی کہ شاید یہ تھوڑا سا ایگزیجریشن ہو, یعنی مبالغہ ہو کہ اتنے بھی بے احساس